بسم الله الرحمن الرحیم. تورا شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو اوصاف بیان ہوئے ہیں اس کا تذکرہ ہو رہا تھا. سمیتک المتوکل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے. متوکل کا معنی آپ جانتے ہیں، جو اسباب عادیہ ضروریہ کو اختیار کرے، پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے. کسی کام کے لیے ایک اسباب عادیہ ہوا کرتے ہیں، یعنی عادتاً جو اسباب ضروری اور دوسرے ضروریہ ہوتے ہیں، تو جو اسباب عادیہ ضروریہ کو اختیار کرے اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، وہ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا. لیس بفظ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم برے اخلاق والے نہیں ہوں گے، ولا غلیظ، اور سخت کلام کرنے والے بھی نہیں ہوں گے، یعنی تیز ترار سخت گرم گفتگو کرے ایسے اخلاق کے بھی نہیں ہوں گے. اور یہ سب چیزیں قرآن میں آئی ہیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تو قرآن میں یہ اوصاف حضور کے مذکور ہی ہے، اور یہی چیز تورات میں بھی آئی ہے. ولا صخاب في الاسواق، اور بازاروں میں شور و گل کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہے. یہی ہے لفظ ترجمۃ الباب سے مربوط لفظ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت، وصف خاص تورا شریف کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ وہ بازاروں میں شور مچانے والوں میں سے نہیں ہوں گے. دیکھیے، شور مچانا فی ذاتی ہی بری چیز ہے، اور بازار میں ہوئے تو اس کی برائی اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ انسان کے بے ادب بے سلیقہ ہونے کی علامت ہے کہ وہ چلاتا شور مچاتا پھرے. ولا يدفع بالسيئة السيئة، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو برائی سے دفع نہیں کرتے، یعنی کوئی آدمی برائی کرے تو وہ جواباً برائی نہیں کرتے، کوئی ان کو گالی دیوے تو جواب میں برا لفظ نہیں کہتے، کوئی ان کو بلا وجہ مار دیوے، کوئی ان کی گستاخی کرے تو برائی کا بدلہ برائی سے نبی جی دیتے نہیں ہیں، بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ہیں کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا. اسی لیے مسلم شریف میں ایک روایت پڑھی ہوگی یا پڑھیں گے، حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس میں تین باتیں ہیں. اس میں تیسرا جملہ ہے، پہلا جملہ ہے کہ وَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكْ سِلْ مَنْ قَطَعَكْ، دوسرا جملہ ہے وَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكْ، اور تیسرا جملہ ہے أَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكْ، جو تمہارے ساتھ بد سلوکی کرے تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو کہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت خاص حدیث میں بیان کی گئی کہ برائی کو برائی سے دفع نہیں کرتے. ولیکن یعفو ویغفر، لیکن نبی جی معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، یعنی کوئی گستاخی کرے، کوئی بے ادبی کرے، کوئی توہین کرے، کوئی تکلیف پہنچائے، تو نبی جی اس کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، جانے دیتے ہیں اس کو. وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ، اللہ نبی جی کو اس وقت تک دنیا سے اٹھائیں گے نہیں، حضور کی روح اللہ اس وقت تک قبض نہیں کریں گے، اب تک قبض نہیں کریں گے. حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَى، یہاں تک کہ ٹیڑھی ملت کو اللہ تعالیٰ سیدھی کر دے گے. ٹیڑھی چلنے والی ملت، ملت عرب کو اللہ تعالیٰ سیدھی کر دے گے. دراصل عربوں کے اندر جو بت پرستی داخل ہو گئی تھی، اخلاقی گھراوٹیں آ گئی تھی، اس کی وجہ سے اوجا والی صفت ذکر کی گئی. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پاکیزہ شریعت لے کے آئے تھے، بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اہل عرب کے لیے جو پاکیزہ شریعت لائے تھے، اس کے اندر انہوں نے بت پرستی کو داخل کر دیا، کفر کو داخل کر دیا. اس کی وجہ سے وہ ملت حنیفیہ، ملت حنیفیہ نہیں رہی بلکہ وہ ملت اوجا ہو گئی، یعنی ٹیڑھا دین ہو گیا. توحید چھوڑ کر کے کفر شرک وہ دین ہو گیا تھا. اخلاقی گراوٹیں بھی ہو گئی کہ قتل عام ہے عربوں میں، زنا عام ہے عربوں میں، شراب خوری عام ہے عربوں میں، اور جو ہے سود عام ہے عربوں میں. جب حضور کی بعثت ہوئی تو اس کی وجہ سے یہ اخلاقی گراوٹ بھی عربوں میں بڑی مقدار میں آ چکی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالی اس ٹیڑھی ملت کو اچھے اخلاق پر، اچھے دین پر لا کر کے سیدھا کر دے وے. کس طرح اللہ سیدھا کریں گے؟ بِأَن يَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وہ کہنے لگے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی توحید اپنا لے گئے، توحید کو منظور کر لے گئے، شرک کو چھوڑ دے گئے اور توحید پر آ جاوے، اور ایسے توحید پر آ جائے. وَتُفْتَحُ بِهَا أَعْيُنٌ عُمْيٌ، اندھی آنکھ والوں کی آنکھیں کھل جاوے. اندھی آنکھ والے جو ہے ان کی آنکھیں کھل جائے. دیکھیے یہاں پر حقیقی اندھاپا مراد نہیں ہے. یہاں قرآن میں جو ہے وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، وہی معنی یہاں پر بھی ہے کہ ان کی بینائی درست تھی، دیکھتے تھے، آنکھ سلامت تھی، لیکن بنیت عبرت دیکھتے نہیں تھے، بنیت قبول دیکھتے نہیں تھے کہ نبی کے معجزات دیکھ کر کے نبی کی نبوت کو تسلیم کر لے وے، نبی کے معجزات دیکھ کر کے توحید کو تسلیم کر لے وے، اس نیت سے وہ دیکھتے نہیں تھے. باقی آنکھیں درست تھی، آنکھیں ٹھیک تھی، لیکن اس آنکھ کا جو فائدہ ہونا چاہیے، صحیح معنی میں فائدہ، وہ لوگ حاصل کرتے نہیں تھے. تو کہا اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے دنوں تک زندہ رکھیں گے کہ جس کے اندر لوگ صحیح ملت پر آ جاوے، اور جن کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں تو وہ صحیح چیز کو دیکھتے ہو جاوے. اور وہ آذان صم، اور بہرے کان سنتے ہو جاوے، جو کان بہرے ہو گئے وہ سنتے ہو جائے. تو حضور کوئی جو ہے ای این ٹی اسپیشلسٹ تھوڑے ہی تھے کہ کان ٹھیک کرے اور لوگ بہرے ہو ان کو سنتے کر دے رہے. یہاں کیا مراد ہے؟ وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، وہی معنی یہاں مراد ہے کہ کان تو ہے ان کے درست بھی ہے، مشین لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اچھی طرح سن لیتے ہیں، لیکن سننے کی سنتے نہیں ہیں اور نہیں سننے کی سنتے رہتے ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے ہیں، حدیث سناتے ہیں، اس کو تسلیم اور قبولیت کی نیت سے سنتے نہیں ہیں. وَقُلُوبٌ غُلْفٌ، اور جن دلوں کے اوپر پردہ ہے ان دلوں کے اوپر سے پردے زائل ہو جائے. غُلْف یہ کیا چیز ہے وہ سمجھو، قرآن کے اندر بھی ہے. یہودیوں نے کہا تھا کہ ہمارے دل تو غلاف کے اندر ہے، تو یہ غلف کیا چیز ہے؟ پہلے ہمارے یہاں غلف بھی ہوا کرتے تھے، وہ اسی لفظ سے ہے، عربی سے ہی وہ غلف بنا ہوا ہے. تو غلف کا معنی کیا؟ پردہ، پردہ، کور، کور میں کسی چیز کو پیک کر دیا جائے. تو وہاں جو قرآن میں یہودیوں کے قلوب کی جو کیفیت غلف کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کور کے اندر پیک ہے، اور ایسے کور میں پیک ہے کہ اندر جو یہودیت ہے وہ نکل کے باہر آتی نہیں ہے، اور اسلام باہر سے اندر جاتا نہیں ہے. جیسے کہ کوئی چیز فوائل پیپر میں آپ پیک کر دو، لذیذ پر آپ نے کہا کہ چکن ٹکا فوائل میں پیک کر دو، اب وہ پیک کر دیا انہوں نے، تو اندر جو گرمی ہے وہ باہر نہیں نکلے گی، وہ گرم ہی رہے گا تاکہ سبق کے بعد آپ گرم کھا سکو، اور باہر کی جو ٹھنڈک ہے وہ اندر جائے گی نہیں کہ وہ اس کو ٹھنڈا کر دے. اس کو کہا جاتا ہے غلاف، کہ کور کے اندر اس کو پیک کر دیا جائے. تو یہ فرمایا کہ وہ قلوب غلف، کہ دلوں کے اوپر جو ضلالت اور گمراہی کے پردے لگے ہوئے ہیں اور اس کے اندر ان کے دل جو پیک ہے کور کے اندر، تو وہ چیز ختم ہو جائے اور ان کے وہ کور والے دلوں کے اندر ایمان اور توحید داخل ہو جائے. وہاں تک اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں زندہ رکھیں گے اور حضور کو جو ہے دنیا سے اٹھائیں گے نہیں، یہ بات اس کے اندر بیان فرمائی. اب دیکھیے سورہ جمعہ کے اندر دو الگ الگ کو عطف کے ساتھ جمع کیا گیا، ایک تو امیین اور آخرین، یہ دونوں کا سورہ جمعہ میں باری تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. تو یہ پڑھو آیت، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، تو پہلے امیین پھر واو کے بعد آخرین. اب یہ دو امتوں کا تذکرہ ہے سورہ جمعہ کے اندر. اب آپ جانتے ہیں کہ دونوں کے درمیان میں واو عاطفہ آیا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور اس سے اگلی آیت کے اندر آیا امیین. تو واو جو عطف کے لیے آتا ہے وہ مغایرت کو بھی چاہتا ہے، تو یہاں امیین میں اور آخرین میں من وجہن مغایرت ہے اور من وجہن اتحاد ہے. اتحاد کس اعتبار سے ہیں؟ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے اعتبار سے اتحاد ہے، کہ امیین بھی حضور کے امتی اور آخرین بھی حضور کے امتی. تو حضور کی امت ہونے کے اعتبار سے اتحاد، اور دونوں میں مغایرت اور علیحدگی کس اعتبار سے ہوگی؟ کہ امیین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض بلا واسطہ ملا، ان امیین کو حضور نے بلا واسطہ ایمان کی دعوت پہنچائی، بلا واسطہ وہ لوگ حضور سے مستفید ہوئے، اور آخرین کو امیین کے واسطے سے ایمان کا فیض پہنچا. تو وہ آخرین منہم جو ہے وہ بعد کی امت, تو بعد کی امت کو جو ایمان ملا, توحید ملی, اسلام ملا, یہ امیین کے واسطے سے ملا. ان امیین کو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سکھلایا, شریعت سکھائی, پھر ان کے ذریعے سے وآخرین منہم, بعد کی امت کو اللہ تعالیٰ نے دین پہنچایا. تو امیین اور آخرین امت محمدیہ ہونے کے اعتبار سے متحد ہے, اور حضور سے بلا واسطہ فیض پانے میں یہ امیین ہیں, اور ان کے واسطے سے پوری امت و آخرین کو فیض پہنچے گا. اس اعتبار سے دونوں کے درمیان میں مغایرت بھی ہے. تو یہ دونوں کا باری سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ فرما دیا ہے. اب ایک بات یاد رکھو, مشکات شریف میں اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقلاً آپ نے پڑھے ہیں, اور اسماء الحسنہ بھی مستقلاً پڑھے ہیں. دونوں الگ الگ عنوان ہیں, اسماء الہی اور اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں حضور کے چند نام آئے صفاتی, شاہد, مبشر, نذیر, متوکل, یہ سب صفاتی اسماء ہیں. تو یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الہی, جن کو ہم اسماء حسنہ بھی کہتے ہیں, دو طریقے کے ہیں. ایک ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے, اور وہ اللہ کے علاوہ کسی کے اندر پائے نہیں جاتے. مثلا خالق ہونا, یہ ایک ایسی صفت ہے, ایسا اللہ کا مبارک خصوصی نام ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے اندر وہ پایا نہیں جاتا. دوسرے صفات کیسے ہیں کہ من وجہن, بندوں میں بھی وہ پائے جاتے ہیں. جیسے مثلا رحیم ہونا, رؤوف ہونا, تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت تو ہے, لیکن بندے بھی رؤوف اور رحیم ہوا کرتے ہیں. چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید میں یہ دونوں صفات استعمال ہوئے, بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو یہ دونوں صفت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. تو کہا اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے اور جو اوصاف ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص نہیں ہے, وہ بندے اپنے اندر پیدا کریں, اپنے اندر اتارے, اپنے اندر اس کو جو ہے لائے, اس کی کوشش کرے. یہی حال ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف عالیہ, اس کا بھی یہی حال ہے کہ حضور کے یہ جتنے بھی نام مبارک ہیں وہ دو طریقے کے. ایک وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص, اس میں کوئی امتی کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا, جیسے کہ رسول اللہ خاتم النبیین, یہ حضور کے وہ مبارک صفات ہیں جو کسی اور کے اندر امتی میں ہو ہی نہیں سکتے. لیکن حضور کے جو یہ دوسرے اوصاف ہیں, مثلا متوکل ہونا, تو یہ متوکل ہونا یہ حضور کی ذات اقدس کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ عام ہے. تو اسماء صفاتیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں وہ بھی دو قسم کے, ایک عام اور دوسرے خاص. تو جو حضور کے ساتھ خاص ہے وہ تو کسی امتی کے اندر آ ہی نہیں سکتے, رسول اللہ ہونا, خاتم النبیین ہونا. لیکن جو عام ہے وہ دوسرے امتی کے اندر بھی وہ اوصاف آ سکتے ہیں, مثلا متوکل ہونا, اسی طریقے سے داعی ہونا, اس طرح کے اوصاف. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف عالیہ عام ہیں, عموم کے قبیل سے ہیں, وہ تو امتی لوگ اپنے اندر اپنانے کی کوشش کرے, اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے, اپنے اندر اتارنے کی کوشش کوشش کرے, یہ تو کرنا چاہیے امتیوں کو. تو یہ اوصاف کو بیان کیا جاتا ہے اس لیے تاکہ امتی اس کو اپناوے. جی اب یہ دوسرے طریق میں آیا کہ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. جی اب چونکہ لفظ غلف آیا اس لیے اب لغوی تحقیق حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غلف کس کو کہتے ہیں, ہر چیز جو لفافے میں ہو کور میں پیک ہو وہ اغلف کہلاتی ہے, یعنی الساتر والمغطی, کسی چیز کو ڈھانپنے والی اور چھپانے والی. جی سیفون اغلب یعنی جو تلوار نیام میں میان میں بند ہو اس کو کہتے ہیں سیفون اغلب. جی قوسن غلفا کمان جو ٹھیلے میں بند ہو باہر نہ ہو, اور رجل اغلف کس کو کہتے ہیں جس کی ختنہ نہ کی گئی ہو, چونکہ اس کا حشفا چھپا ہوا رہتا ہے اسی لیے اس کو رجل اغلف کہا جاتا ہے جس کی ختنہ نہ ہوئی ہو. اب یہاں دو اہم مسئلے سمجھ لو جو بڑی اہمیت کے حامل ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں روایت کے اندر یہ تذکرہ آیا کہ حضرت عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف عالیہ تورا شریف میں بیان کیے گئے ہیں اس میں سے آپ مجھے کچھ بتلائیے, تو ذرا تورات کی حقیقت سمجھ لو تاکہ آپ کو زندگی میں یہ چیز کام آئے. یہ اہم عنوان ہے. تورا کی حقیقت, ایک ہے قرآن مجید کی اصطلاح کے اندر تورا, کہ قرآن کے اندر کئی جگہوں کے اوپر تورات کا تذکرہ آیا, تو قرآن کے اعتبار سے تو اس کی لغوی اصطلاحی لغوی تحقیق تو الگ الگ ہے, لیکن قرآن میں تورات کس کو کہا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر عطا فرمائی اس کو قرآن کی اصطلاح میں تورا کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ آ جاؤ, وہ جب بنو اسرائیل بحر قلزم کو پار کر کے آگے نکلے تو بنو اسرائیل میں خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو درخواست کی تھی کیا آپ اللہ کے یہاں سے کوئی دستور العمل لے آئیے, تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تم طور پہ آ جاؤ. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ کے اوپر چلا لگایا اور اس کی برکت سے اللہ نے تورا شریف آپ کو عطا فرمائی. وہ قرآن کی اصطلاح میں طور ہے, تورا ہے, اور اسلامی شریعت کے اندر اسی کو تورا کہا جاتا ہے. یہ ہو گئی اسلامی اور قرآنی اصطلاح. لیکن ایک دوسری اصطلاح سمجھو, قرآن کی اصطلاح سے ہٹ کر کے اس وقت دنیا کے اندر جو بائبل کے نام سے کتاب مشہور ہے, تو عام متن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو انجیل وہ بائبل और जो बाइबल वो इंजील, ये समझना सरासर गलत है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। बाइबल को ही किताबे मुकद्दस भी कहते हैं। इस बाइबल के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है अहदनामा कदीम, जिसको ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है अंग्रेजी में, ओल्ड OLD ओल्ड और TASTAMENT ओल्ड टेस्टामेंट। तो ये है अहद कदीम बाइबल का। ये जो अहद कदीम है उसके मुकाबले के अंदर एक अहद जदीद भी है, दूसरा हिस्सा बाइबल का, न्यू टेस्टामेंट। एक ओल्ड टेस्टामेंट, एक न्यू टेस्टामेंट, ये दो हिस्से हैं मौजूदा बाइबल के। इसको हम उर्दू में कहते हैं अहदनामा कदीम, अहदनामा जदीद। ये दो हिस्सों के अंदर बाइबल मुनकसिम है। अहदनामा जो कदीम है, ओल्ड टेस्टामेंट, इसके अंदर हजरत मूसा अलैहिस सलाम से लेकर एक नबी का नाम मिलता है, हजरत मलाखिया अला नबीना वालेहिस सलातु वस्सलाम, मीम लाम अलिफ खा या अलिफ। तो हजरत मूसा अलैहिस सलातु वस्सलाम से लेकर के हजरत मलाखिया अला नबीना वालेहिस सलातु वस्सलाम तक जितने अंबिया, जितने रसूल बनू इसराइल में आए और उन पर जितनी किताबें और सहाइफ नाजिल हुई, वो सब के सब अहदनामा कदीम में, यानी ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर है। तो ये अच्छी तरह जहन के अंदर रहे कि ओल्ड टेस्टामेंट किसको कहा जाता है। इसमें ज्यादातर पांच किताबें मारूफ हैं और उसके अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात तक के तमाम अंबियाए किराम के हालात हैं। हजरत आदम से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात तक जितने भी अंबियाए किराम गुजरे हैं उनके हालात ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, अहदनामा कदीम के अंदर मौजूद है। और इसके अंदर एक सरी इबारत आज भी ये है कि हजरत मूसा अलैहिस सलाम कोहे तूर पर तशरीफ ले गए तो अल्लाह सुबहानहु व ताला ने जो अहकाम आपको इनायत फरमाए वो अहकाम इसमें शामिल किए गए हैं। ये भी लिखा हुआ है ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर, अहदनामा कदीम के अंदर। और कुरान भी यही कहता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर तशरीफ ले गए, जो अहकाम अल्लाह ने इनायत फरमाए वो अहकाम जो है इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद समझो ये जो अलग अलग किताबें हैं, जैसे हमारी यहाँ किताबुल ईमान, किताबुल इल्म, किताबुल वुज़ू, किताबुल बुयो, इस तरह तौरा के अंदर भी अलग अलग किताबें हैं। तो सफरुत तकवीन अरबी नाम, और उर्दू में उसको पैदाइश कहा जाता है, पैदाइश किताबे पैदाइश, और अंग्रेजी के अंदर उसको कहते हैं जेनेसिस, GENESIS। तो ये जो सफर तकवीन वाला हिस्सा है, उसके बाद दूसरा हिस्सा है खुरूज, तीसरा हिस्सा है इस्तिसना, चौथी किताब का नाम है अदद, جس کو اردو کے اندر ہم گنتی کہتے ہیں، اور پانچویں کتاب کا نام ہے اخبار. اخبار یہ پانچ کتاب ہیں عہد قدیم کی تورا میں، ایک سفر تکوین، دوسری خروج، تیسری استثناء، چوتھی عادت اور پانچویں اخبار. یہ پانچ کے مجموعے کو تورا کہتے ہیں یہ لوگ. تو عہد قدیم کے اندر یہ جو ابتدائی پانچ کتابیں ہیں اس کے اوپر لفظ تورا کا اطلاق ہوتا ہے. پھر مجموعی اعتبار سے 38 کتابیں بائبل کے اندر موجود ہیں، 38 کتابیں. اب ان کے اندر پہلی پانچ تو تورات ہو گئی، اور بقیہ 38 کے میں سے 33 جو ہے وہ 33 اور یہ پانچ کل ملا کے 38، ان سب کو عہد نامہ قدیم کا نام رکھا جاتا ہے. پھر دوسرا حصہ ہے عہد نامہ جدید، نیو ٹیسٹمنٹ. اس کے متعلق ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگردوں پر جو صحائف اور کتابیں نازل ہوئی اس کا مجموعہ ہے عہد نامہ جدید. تو عہد نامہ جدید حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام آئے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تلامذہ، ان کے اوپر ان کے زام کے مطابق جتنی کتابیں جتنے بھی صحائف نازل ہوئے اس کے مجموعے کا نام عہد نامہ جدید ہے، نیو ٹیسٹمنٹ اس کو کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد سمجھ، ابھی آپ نے سن لیا کہ پہلی پانچ کتاب کے مجموعے کو تورا کہتے ہیں، اس کے علاوہ 33 کتابیں مزید عہد نامہ قدیم کے اندر ہیں. لیکن کبھی کبھی توسعاً پورے عہد نامہ قدیم کو تورا کہتے ہیں. بہت سی مرتبہ بول چال کے اندر توسعاً پورا اولڈ ٹیسٹمنٹ کو، عہد نامہ قدیم کو پورے کو تورا کہہ دیا جاتا ہے. اور یہاں بخاری شریف کی اس روایت کے اندر جو لفظ تورا آیا ہے تو اس سے اندازہ یہی آتا ہے کہ عہد نامہ قدیم کا کوئی جزو یہاں پر مراد ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ کا کوئی جزو یہاں پر بخاری شریف کی عبارت تورا میں مراد ہے. اس عہد نامہ قدیم اولڈ ٹیسٹامنٹ کی ایک کتاب جو حضرت شعیہ نبی پر نازل ہوئی، شین این یا الف آ، حضرت شعیہ نبی پر نازل ہوئی، اس کا نام ہے سفر سعیہ. اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر عہد قدیم کے اندر حضرت شعیہ پر نازل ہونے والے صحیفے کا نام سفر سعیہ رکھا گیا ہے، اور اس کے اندر بخاری شریف کی موجودہ جو روایت ہے اس سے ملتی جلتی عبارت موجود ہے. سفر نامہ جو حضرت شعیہ کا عہد قدیم کے اندر ہے اس میں بھی عینی ہی عبارت ہے جو بخاری شریف کی اس حدیث کے اندر آپ نے پڑھی. لہذا اندازہ یہی ہے کہ یہاں جو تورا کا لفظ آیا اس سے عہد نامہ قدیم اور حضرت شعیہ نبی کا جو سفر چھپا ہوا ہے وہ اس کے اندر مراد ہے. تو اس طریقے سے یہ بائبل کی مختصر اجمالی یہ بات ہے کہ اس کے دو حصے ہیں، عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید. اور آج اس قدر تحریفات ان دونوں ان آسمانی کتابوں میں ہو چکی، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشین گوئیاں آج محرف کتاب کے اندر بھی موجود ہیں، اس وقت کی محرف بائبل کے اندر بھی موجود ہیں. قرآن کا تذکرہ، صحابہ کرام کا تذکرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آخری نبی کا تذکرہ، یہ سب چیزیں آج بھی تعریفات کے باوجود موجود ہیں. جو اس کے ماہرین ہیں وہ اس کی عبارتیں کھول کھول کر کے منطبق کرتے ہیں. اب چونکہ بائبل کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا، گجراتی تراجم بھی ہے، انگریزی میں تو ہے ہی ہے، تو ایک اس کے ماہر آدمی ہیں، وہاں حیدرآباد میں رہتے ہیں. ایک مرتبہ وہ محاضرے کے لیے ان کو وہاں دابیل مدعو کیا گیا تھا، تو ان کے پاس جو اپنا بائبل کا نسخہ تھا، جہاں انہوں نے وہ پیلا لگا کر کے پوری کتاب میں نشان بنائے ہوئے ہیں کہ کہاں کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے، قرآن کا ذکر خیر ہے، صحابہ کا ذکر خیر ہے آج کے نسخوں میں. تو پھر میں نے ان کو درخواست کی تو انہوں نے مجھے ہدیے میں وہ دے دیا، تو نسخہ ہے میرے پاس. کسی کو نقل کرنا ہو تو اپنا بائبل کا نسخہ لاؤ اور اس میں سے نقل کر جاؤ، گھر پر بیٹھ کر باہر نہیں گھومنا، چونکہ اس میں ہر جگہ کے اوپر نشانی کے دیکھو، یہاں حضور کا یہ تذکرہ، یہاں قرآن کا تذکرہ، یہاں صحابہ کا ذکر خیر، یہاں مکہ کا ذکرہ، یہاں مدینہ کا ذکرہ، پوری بائبل میں وہ نشان لگے ہوئے موجود ہیں. اور اس سلسلے میں آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے. حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی رحمت اللہ علیہ 1857 کے زمانے میں جب ہمارا ملک غلام ہو گیا اور انگریز لوگ اس ملک پر قابض ہو گئے، تو ان کا تو مقصد تھا اس ملک کو لوٹنے کے ساتھ ساتھ عیسائی اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، عیسائی ملک بنانا چاہتے تھے. اسی لیے انہوں نے پورے ملک کے اندر عیسائیت کی تبلیغ کے لیے بڑے بڑے پادری یہاں بھیجے. ایک بہت مشہور پادری تھا جس کا نام تھا فنڈر، یہ جرمنی کا تھا، اس کو بھی باقاعدہ یہاں پر بھیجا گیا. اس نے آ کر کے زور و شور سے عیسائیت کی تبلیغ کی، مناظرے کیے. تو اس زمانے کے اندر حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانہ سے آگرہ تشریف لے گئے تھے، ان کو پتا چلا، تو آپ نے اس پر پادری فنڈر کے ساتھ مناظرے کا چیلنج قبول کیا. وہ مناظرے کی چیلنج دیا کرتا تھا، اور پھر آپ نے طویل اس کے ساتھ مناظرہ فرمایا جس میں وہ حضرت کے سامنے ٹک نہیں سکا، اور بالآخر وہ بھاگ جانے کے اوپر مجبور ہوا. لیکن چونکہ حکومت انگریزوں کی تھی تو حضرت مولانا کے خلاف وارنٹ جاری ہوا، گرفتاری کا. تو مولانا چھپتے چھپاتے کیرانہ سے سورت کی بندرگاہ تشریف لائے، اور آندھیر کی ایک مسجد میں کچھ دن چھپے ہوئے رہے. اور اس کے بعد چونکہ اس وقت مکہ المکرمہ کے لیے پانی کے جہاز سورت کی بندرگاہ سے جاتے تھے، تو پھر آپ یہیں سے سورت کے سے مکہ روانہ ہو گئے تھے، اور حرم مقدس میں پہنچ کر کے آپ نے حرم شریف میں رد عیسائیت پر دروس دینے شروع کیے، جس سے عرب علماء بہت متاثر ہوئے، اور انہوں نے بڑی مقدار میں حضرت سے استفادہ کیا. اور اس سے خوش ہو کر کے ملک عبدالعزیز نے آپ کو وہاں مدرسہ قائم کرنے کی بھی باقاعدہ اجازت دی. یہ جو اس وقت ملک سلمان ہے اس کا باپ ملک عبدالعزیز نے، اس نے باقاعدہ اجازت دی. اور ملک سعود وہ بھی بہت خوش تھے حضرت سے، ان کے دروس سے بہت متاثر تھے وہ لوگ. اور پھر کلکتہ کی ایک سولت بیگم تھی، اس نے چندہ بڑی رقم کا حضرت کو دیا، تو اس چندے سے حضرت نے مکہ میں مدرسہ سولتیہ قائم فرمایا. اس سولت بیگم کے چندے سے، اور بانی حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب اس کے ہوئے. پھر اسی زمانے میں یہ فندر پادری یہاں سے بھاگا اور استنبول گیا. خلافت عثمانیہ کا چراغ آخری ٹمٹماتا ہوا کسی درجے میں موجود تھا، تو وہاں جا کر اس نے مناظروں کے چیلنج کیے. تو اس وقت جو ہے خلیفہ نے مکہ کے علماء کو اطلاع دی کہ بھائی آپ یہاں سے کسی عالم کو بھیجئے، یہ کوئی عیسائی مناظر یہاں آیا ہے. تو وہاں سے حضرت مولانا کو استنبول بھیجا گیا. تو جب آپ کا جہاز جدہ سے استنبول پہنچا، پانی کے جہاز، اور فنڈر کو پتا چلا کہ وہ انڈیا والے مولانا آ گئے، تو دوسرے جہاز میں وہ استنبول سے فرار ہو گیا. پھر حضرت مولانا نے وہاں استنبول میں کئی روز قیام فرمایا. ترکیہ کے علماء کو آپ نے کئی دنوں تک دروس دیے رد عیسائیت کے اوپر، اور پھر دوبارہ مکہ المکرمہ تشریف لائے. تو یہ جتنے دروس آپ نے اس زمانے میں حرم میں دیے، وہ خلیفہ کی درخواست پر آپ نے پھر کتابی شکل میں مرتب فرمائے. اسی کا نام ہے اظہار حق، اور یہ کتاب دنیا کی کئی زبانوں میں اس کے تراجم ہے، اور عیسائی ملکوں میں وہ بینڈ ہے لے جانے کے اوپر، چونکہ وہ کتاب اتنی زبردست ہے کہ کوئی بھی عیسائی اس کا جواب آج تک دے نہیں سکا. وہ کتاب، اس کا اردو زبان کے اندر اس پر بہترین کام کیا ہے حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے، 3 جلدوں میں، جس کا نام جدید رکھا قرآن سے بائبل تک. اور یہ وہی ہے اظہار حق کا ایک نئے انداز کے اندر ایڈیشن، تو اس کو دیکھنا چاہیے. اس کا مقدمہ بھی بڑا علمی مقدمہ ہے، اس کو پڑھنے سے پوری عیسائیت کا کیا پس منظر ہے، کیا حقائق ہے، وہ سامنے آتے ہیں. تو ویکیشن ماشاءاللہ قریب آ رہا ہے، تو یہ بھی ایک کام ہے کہ اس میں آپ لوگ یہ کرے، تو اس کا کم سے کم مقدمہ ہے جو پڑھ لے قرآن سے لے کر بائبل تک کا، تو بھی ساری معلومات حاصل ہو جائے گی. تو یہ اظہار حق ہو. اسی لیے حضرت مولانا پھر وہیں مقیم ہو گئے، اور مکہ ہی میں آپ مدفون ہیں، آپ کے آل و اولاد بھی وہیں کے ہو کر کے رہ گئے. قدیم جو مدرسہ سولتیا تھا، یہ کنگ فہد گیٹ کے بالکل سامنے تھا، بالکل قریب حرم سے. اور اپنے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سب ایشین لوگوں کے لیے بڑا رحمت تھا مدرسہ، کہ وہاں قیام کی بہت سہولت تھی، ایک دم سستے میں، چونکہ حج کے دنوں میں طلبہ کی چھٹی ہو جاتی تھی، تو دارالاقامہ خالی، درسگاہیں خالی، تو مولوی لوگ جاتے تھے کہیں بھی پڑھ جاتے تھے، اور یہیں کے طرز پر دال روٹی، گوشت روٹی بھر دی تھی، کھانے کا، فری میں رہنے کا، دے بھائی تو 5-10 ریال دے دینے کے. بڑی رحمت تھا وہ مدرسہ، تبلیغی مشورے بھی ہوتے تھے، اور وہیں سے جو ہے جماعتیں بنتی تھی مختلف جگہوں پر بیان کے لیے. میں نے دیکھا ہے کئی مرتبہ وہ. پھر یہ جدید توسیع ہوئی تو توڑ ڈالا اس کو پورے پورا، اور اب تو بہت دور کہیں ان کو ان لوگوں نے کرائے کے اوپر جگہ لی ہے. جو مدرسہ سولتیہ کی مسجد تھی، اس کے دروازے پر آیت لکھی ہوئی تھی، فَانْظُرِ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. کتنی شاندار سٹنگ کی ہے، فَانْظُرِ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. تو حضرت مولانا علی میاں صاحب نے جہاں حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کے رانوی کا ذکر خیر کیا ہے، وہاں مسجد کے دروازے کی اس آیت کا بہت جاندار انداز میں تذکرہ کیا ہے، وہ پڑھنے کے قابل ہے، مولانا علی میاں صاحب ہی کے قلم سے. تو یہ تورا شریف کے متعلق بات آئی، اسی لیے یہ تھوڑا سا اس کا پس منظر آپ کو بیان کر دیں. ایک دوسرا مسئلہ ہے استثناء کے متعلق. کتاب البیوع کے اندر مختلف اقسام آپ نے پڑھے ہیں، تو ایک قسم ہے استثناء، یعنی سواد، نون، الف، این اور چھوٹی سی استثناء. استثناء کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف سمجھو، اس کے احکام سمجھو. کسی دوسرے کو کوئی چیز بنانے کا آرڈر دیا جاوے کسی دوسرے کو کوئی چیز بنانے کا آرڈر دیا جائے، اس کو کہا جاتا ہے استثناء. یہ بیع کے عام قواعد سے ہٹا ہوا ہے. استثناء کا معاملہ بیع کے عام قواعد سے ہٹا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ معدوم کی بیع ہے. آپ نے تو بنانے کا آرڈر دیا، ابھی تک تو وہ چیز ہے ہی نہیں، لیکن یہ تو معدوم کی بیع ہے، اس لیے یہ بیع کے عام قواعد سے ہٹ کر کے ہیں، لیکن شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے. اس کی تفصیل سمجھو. امام مالک، امام شافعی، امام احمد یہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ، جب کوئی شخص کسی سے کوئی چیز بنواتا ہے تو یہ بذات خود کوئی عقد نہیں ہے. کوئی آدمی کسی سے کوئی چیز بنواوے تو یہ بذات خود کوئی عقد نہیں ہے، بلکہ تو ایک فرمائش ہے، آرڈر کہ میرے لیے یہ چیز بناؤ، فرمائش، آرڈر، بناؤ میرے لیے یہ چیز، لہذا یہ بے بھی نہیں ہے، اس لیے یہ عقد لازم بھی نہیں ہے. اس لیے یہ عقد کسی نے کیا تو وہ لازم بھی نہیں، بلکہ اس کی حیثیت محض ایک وعدے کی سی ہے. اس کی حیثیت محض کس کی ہے؟ ایک وعدے جیسی ہے. اور آپ مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہ وعدے کو پورا کرنا دیانتاً انسان کے ذمے ضروری ہے. کوئی وعدہ کرے تو اس کا پورا کرنا دیانتاً انسان کے ذمے ضروری ہے. بغیر عذر کے وعدے کو توڑنا نہیں چاہیے، بغیر عذر کے وعدے کو توڑنا نہیں چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک سمجھو. امام ابو حنیفہ کے نزدیک استثناء عقد ہے، استثناء عقد ہے، اور اس کے ذریعے بیع بھی ہو جاتی ہے. حنف کے نزدیک اس کے ذریعے سے بیع بھی ہو جاتی ہے. مثلا جب میں نے کسی کو کہا کہ میرے لیے فلاں چیز بنا دو، اور اس نے کہا کہ میں نے قبول کر لیا، کہا فلاں چیز بناؤ، ٹیبل بناؤ، کباٹ بناؤ، اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں بنا دیتا ہوں، تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک طرح کا عقد ہے، اور یہ عقد منعقد ہو گیا، عقد منعقد ہو گیا. لیکن جو چیز بنانے کا آرڈر دیا ہے وہ ابھی تک آرڈر دینے والے نے دیکھا ہی نہیں ہے، چونکہ ابھی تو بنائے گا، وہ بننے کے بعد دیکھے گا، بنا ہی نہیں تو دیکھے گا کیسے، بننے کے بعد دیکھے گا. اسی لیے امام صاحب ایک بات یوں فرماتے ہیں کہ آرڈر دے کے بنوانے والے کو خیار رویت بھی حاصل ہے. آرڈر دے کر بنوانے والے کو خیار رویت بھی حاصل ہے. دیکھنا اس میں باریکی سمجھو احناف کے مسلک کے اندر. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ استثناء کو ایک عقد مانتے ہیں، اور اس میں بیع بھی ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ ابھی تک مبی کو مشتری نے دیکھا ہی نہیں، چونکہ بنی ہی نہیں، وہ تو بننے کے بعد دیکھے گا، اس لیے مشتری کو خیار رویت حاصل ہے. لہذا بے تام ہے، لیکن خیار رویت استثناء میں حاصل ہے. خود سمجھ رہے ہو کہ اس طرح استثناء کو اگر احناف عقد کہوے، بے تام کہوے، اور جو کہوے خیار رویت حاصل ہے یوں کہے، تو کتنی بڑی خرابی لازم آئے گی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ آپ نے کسی کو کہا چلو ٹیبل بناؤ میرے لیے، اب وہ بیچارہ محنت کر کے ایک مہینہ لگا کر کے ٹیبل بناوے، ٹیبل بن گیا، استثناء عناف کی عقد ہے، بے بھی تام ہو گئے، لیکن دیکھا نہیں، اس لیے خیار رویت حاصل ہوئی. جب ٹیبل بن گیا उसने फोन किया आ जाओ और टेम्पो लेके टेबल ले जाओ तो आप देखने गए, ओ ऐसा तो नहीं चाहिए मुझे, ऐसा तो नहीं चाहिए, ये तो मुझे पसंद नहीं है। वो बेचारा बड़े क्या करेगा बेचारा इस टेबल को, अब उसके गले पड़ा ये तो क्या करेगा, वो इतनी मेहनत की, लकड़ी लगाई, काम लगाया, मेहनत की, सारा किया, और अब आप कह रहे हैं कि मुझे पसंद नहीं है, खियार रुयत मुझे हासिल है, फस्क करो मामला, तो कितनी तकलीफ हो जाएगी। तो इसके अंदर आनाफ के मसलक में एक बड़ी तकलीफ है, यानी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक में। इमाम अबू यूसुफ का मसलक समझो, हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह इस मसले में इमाम अबू हनीफा से हटकर राय रखते हैं, फरमाते हैं कि यूं देखो कि ऑर्डर देने वाले ने जब ऑर्डर दिया तो कुछ सिफात तय किए होंगे ने, मिकदार तय की होगी ने, कि मसलन टेबल पर इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, इतनी ऊंचाई, नाप तय किया होगा ना, सिफात भी बतलाए होंगे ने कि भाई साग का लकड़ा होना चाहिए, उस पर ऐसा सनमई का लगना चाहिए, इतने ड्रॉवर बनने चाहिए, इतने जो है लंबाई चौड़ा का, सारे सिफात भी तय किए होंगे ने। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर ऑर्डर देने वाले ने अक़्द के वक्त के ऊपर तय कर लिए, औसाफ भी तय कर लिए और लकड़ी की किस्म भी तय कर दी, मिकदार भी तय कर दी, इतने जो है अंदर ड्रॉवर होंगे, ये डिज़ाइन होगी, ये तमाम चीज़ें तय कर दी, तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐसी सूरत में ऑर्डर देने वाले मुश्तरी को खियारे रुयत हासिल नहीं होगा, मुश्तरी को ऑर्डर देने वाले को खियारे रुयत ऐसी सूरत में हासिल नहीं होगा। अलबत्ता अगर बनाने वाले ने जो सिफात उसको कहे गए थे उस सिफात के मुताबिक नहीं बनाया तो यकीनन उसको खियारे रुयत हासिल होगा। तो बनवाने वाले ने बनाने वाले से जो सिफात तय किए थे उसके मुताबिक नहीं बनाया तो यकीनन खियारे रुयत हासिल होगा। मसलन जो लकड़ी गई थी वो लकड़ी इस्तेमाल नहीं की, साग के बजाय उसने जो है बबूल की लकड़ी इस्तेमाल कर डाली। इसी तरीके से जितने ड्रॉवर गए थे वो नहीं बनाए, जितनी ऊंचाई चौड़ाई कही थी वो उसने नहीं रखी, तो फिर यकीनन खियारे रुयत उसको हासिल है। चाहे तो रद्द कर देवे कि मैंने ऐसा नहीं कहा था और तुमने वैसा नहीं, मैंने कहा था वैसा बनाया नहीं, इसलिए बे फंसता है। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह इस मसले के अंदर जो है खियारे रुयत हासिल नहीं होगा इसके कायल है। कब? जबकि जो सिफात उसको बताए गए थे उसके मुताबिक बनाया तब, और अगर सिफात के मुताबिक नहीं बनाया तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह भी इसके अंदर खियारे रुयत के कायल है। अब इमाम अबू यूसुफ के कॉल पर अमल करने ही में खैरियत है, वरना तो ऑर्डर लेने वाला कोई ऑर्डर लेगा ही नहीं। इसीलिए कि आप ऑर्डर दो और वो बना के तैयार कर दो पर आपकी मोहतरमा को पसंद नहीं आया तो सारा आप अकदफस्त कर डालोगे कि मुझे खियारे रुयत हासिल है, जैसा कहा था ऐसा बेड बना वरना थोड़ा ही हमारे यहाँ जो है घर में पसंद नहीं है, ऑर्डर कैंसिल करो। अरे वो कह रहे कि ये क्या हो गया, इतनी मेहनत से बनाया ने अब आप ना कह रहे हैं। इसीलिए हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के कॉल के ऊपर मुताखिरीन अमल करते हैं, यानी आज के ज़माने के हजरात यूं कहते हैं कि इस पर अमल करने में एहतियात है ताकि ये इस्तिस्ना और ऑर्डर का सिलसिला चलता रहे और बराबर जारी सारी रहे। एक और शक्ल इसके अंदर समझो, बनवाने वाले ने जिस तरह की चीज आपको बनाने के लिए कहा अगर वो खुद न बनावे اور بعینہ ہی ایسی چیز بازار سے لا کر آپ کو دے دے گے تو بھی جائز ہے. بنوانے والا جو چیز جیسی چیز آپ کو کہی وہ خود نہیں بنا اور کہیں سے لا کر آپ کو سپلائی کر دے یہ بھی جائز ہے. آپ کو آرڈر دیا کہ بھائی ایسا بیڈ چاہیے اور آپ نے اس کو ساری ڈیزائن ویزائن سب بتا دیا, لکڑا وکڑا سب بتا دیا, اور اس کے بعد جو ہے آپ خود نہ بناؤ اور جہاں ملتا ہے وہاں سے لے آؤ اور لا کے سپلائی کر دو, یہ شکل بھی جائز ہے. اسی سے ملتا جلتا ایک مسئلہ ٹھیکے داری کا سمجھو, جس کو ہم یہاں کانٹراکٹ کہا جاتا ہے, ٹھیکے داری کانٹراکٹ. مثلاً اپارٹمنٹ بنتے ہیں, دکانیں بنتی ہے, بلڈنگیں بنتی ہے, اپارٹمنٹ بنتے ہیں, رو ہاؤس بنتے ہیں, اس کے اندر جو کانٹراکٹ دیا جاتا ہے اس کی دو شکل ہے. نمبر ایک, آپ کسی کو ٹھیکے دار کو کانٹراکٹر کو اپنے یہاں لائے کہ اس کو محنت مزدوری کرنی ہے, مال سارا کا سارا آپ دیں گے, اینٹ بھی ہم دیں گے, ریت بھی ہم دیں گے, کپچی بھی ہم دیں گے, سیمنٹ بھی ہم دیں گے, اسٹیل بھی ہم دیں گے, جو رو مٹیریل لگے گا, خام مال لگے گا وہ ہم دیں گے, تجھے لیبر ورک کرنا ہے, مزدور لانا ہے. یہ ایک شکل ہے ہماری یہاں ٹھیکے داری کی کانٹراکٹ دینے کی. دوسری شکل, اس میں اسکوائر فٹ کے اوپر بھاؤ طے ہو جاتا ہے کہ ایک اسکوائر فٹ کے اوپر, ایک رننگ فٹ کے اوپر جو ہے اتنے دام وہ لے گا, وہ تو کوئی حرج نہیں. دوسری شکل سمجھو, آپ نے کانٹراکٹر کو ٹھیکے دار کو نقشہ بتایا, بھائی دیکھ میرے لیے یہ بنگلہ بنانے کا ہے, اس کا نقشہ یہ ہے, دیکھ لے اچھی طرح, اس کے اندر مٹیریل میں سیمنٹ فلاں کمپنی کی, اینٹ فلاں کی, کچی چکھلی کی, ریت امبا کی, یہ ساری چیزیں طے کر دی آپ نے کہ بھائی جتنی بھی چیزیں اس میں استعمال ہوگی تو استعمال ہونے والی چیزوں کی نوع اور قسم آپ نے ساری کی ساری طے کر دی, اور پھر اس کو آپ نے کانٹراکٹ دے دیا مکمل تعمیر کا. یہ بھی استثناء کے اندر شامل ہے کہ اس کے اندر مٹیریل بھی اس کا, مزدوری بھی اس کی, لیبر وقت بھی اس کا, رو مٹیریل بھی اس کا. آپ نے نو بیان کر دی کون سا مٹیریل استعمال ہوگا اور کون سی چیز استعمال ہوگی, اور نقشہ بھی بتا دیا, پلان بھی بتا دیا, اور اس نے قبول کر دیا, اور اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ بھاؤ طے کر لیا. تو اس کے اندر بھی اگر ہم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر جاوے کہ اس نے محنت کر کے آپ کا بنگلہ بنایا اور اس نے فون کیا کہ آج آ جائیے دیکھنے کے لیے بنگلہ, تو آپ زوجہ محترمہ لے کے پہنچ پہنچ گئے, اس نے دیکھا نے کہا کہ آؤ گھر تھوڑا کیلو بناؤ نا, ایسا تھوڑا ہی مجھے چلے گا. تو اگر ہم یوں کہوے کہ خیار رویت کی بنیاد پر اس کو خیار حاصل ہے کہ عقد فسق کر دے, تو اس کانٹراکٹر کو تو بہت بڑا گھاٹا ہو جائے گا, کروڑوں میں گھاٹا ہو جائے گا, لاکھوں میں نقصان ہو جائے گا. اس لیے یہاں ہمیں پھر آنا پڑے گا حضرت امام ابو یوسف کے قول کے اوپر کہ آپ چیک کر لو کہ جو نقشہ دکھایا تھا اس میں مطابق بنایا ہے کا بنایا ہے, مٹیریل وہی استعمال کیا ہے جو آپ نے کہا تھا کا وہی استعمال کیا, اب کوئی خیار رویت حاصل نہیں. ہاں اگر اس نے شرط کی خلاف ورزی کی کہ جو نقشہ بتایا تھا ایسا نقشہ نہیں بنایا, جو مٹیریل آپ نے استعمال کرنے کے لیے کہا تھا, جو تحریر میں طے ہوا تھا وہ نہیں استعمال ہوا, تو اب آپ کو خیار ملے گا, خیار رویت ملے گا. ورنہ جو اگر اس نے اس کے مطابق کیا ہے تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہی پر عمل کرنا ہے کہ خیار رویت حاصل نہیں, اور آپ کو وہ گھر لے لینے کا, چاہے اہلیہ محترمہ کو پسند ہو کے نہ ہو. یہ ہیں استثناء کی شکلیں.